الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ سورہ انفال کا درس جاری ہے آیت نمبر 24 تک. پچھلے پروگرام میں ہم نے سن لیا تھا اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے, اس پر عمل کرنے, باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا, اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ناظرین کرام, اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ پاک حائل ہے, اور اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتنوں, آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ نیک و بد سب لوگوں پر عذاب نازل ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی طاقت و قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا اور خطا کار, غیر خطا کار سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں. اس آیت سے پتہ چلا کہ جو قوم قدرت کے باوجود برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی تو وہ اپنے اس ترک فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہو جاتی. احادیث مبارکہ میں بھی یہ چیز بیان فرمائی گئی. چنانچہ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے لوگوں کو نہ روکیں نہ منع کریں. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ پاک عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم میں جو شخص گناہوں میں سر گرم ہو اور وہ لوگ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں تو اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے. استغفر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خدا کی قسم تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا, اور تم ضرور ظلم کرنے والے کے ہاتھوں کو پکڑ لینا اور اسے ضرور حق پر عمل کے لیے مجبور کرنا. یعنی ان سب چیزوں میں نیکی کی دعوت دینے کی ترغیب ہے کہ اپنا کام کرو, تم اپنی ذمہ داری ادا کرو حق بات کر کے, حق کو بیان کر کے جب تک تمہاری چلتی ہو. فرمایا اگر ایسا نہیں ہوگا تو ورنہ اللہ پاک تمہارے دل بھی ایک جیسے کر دے گا, پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے, دبے ہوئے تھے, تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں, تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. ناظرین کرام, اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے مومنین کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور فتنے سے ڈرایا، اور اس آیت میں اللہ پاک نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا کہ اے مہاجرین کے گروہ، یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم تعداد میں کم تھے اور ابتدا اسلام میں مکے کی سرزمین پر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، اور تم دوسرے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفار تمہیں لوٹ نہ لیں، اللہ پاک نے تمہیں مکے سے مدینہ منتقل کر کے ٹھکانہ دیا اور تم کفار کے شر سے بچ گئے، اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی کہ بدر کی جنگ میں کفار پر تمہاری ہیبت ڈال دی، جس کے نتیجے میں تم اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا کہ تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جبکہ پہلی امتوں پر وہ حرام تھا۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ہر دور میں اسی طرح اللہ پاک اجتماعی اور انفرادی طور پر مسلمانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، مصائب و آلام سے نجات دے کر راحت و آرام عطا فرماتا ہے۔ جب مسلمان اللہ پاک کی ناشکری کرتے ہیں، یاد خدا سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اپنے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے خود کو اللہ پاک کی نعمتوں کے لیے نا اہل ثابت کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عالمی سطح پر عظیم سلطنت رکھنے کے بعد مسلمانوں کا زوال، عزت کے بعد ذلت، فتوحات کے بعد موجودہ شکست وغیرہ، اس چیز کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ ناظرین کرام، فرائض چھوڑ دینا یہ اللہ پاک سے خیانت کرنا ہے، اور سنت کو چھوڑ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنا ہے۔ یہ آیت حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زیادہ تک محاصرہ فرمایا۔ اس محاصرے سے وہ تنگ آ گئے اور ان کے دل خوفزدہ ہوئے، تو ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے یہ کہا کہ اب 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو، ان کی بیعت کر لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تو ان پر ایمان لے آتے ہیں اور جان، مال، اولاد سب محفوظ ہو جائے گی۔ اس بات کو قوم نے نہ مانا تو کعب نے دوسری صورت پیش کی اور کہا کہ اگر تم اس شخص کو نہیں مانتے تو آؤ، پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں کھینچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مقابلے میں آ جائیں، پھر ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، تاکہ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اہل خانہ اور اولاد کا غم تو نہ رہے گا۔ اس پر قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ کعب نے کہا جب یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ تیسری صورت انہوں نے مان لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کی درخواست کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ فرمائی کہ اپنے حق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجئے، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ان کے تعلقات تھے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے عیال سب بنو قریظہ کے پاس تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ نے ان سے ان کی رائے پوچھی کہ کیا ہم حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں، جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دے وہ ہمیں قبول ہو جائے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ گلا کٹوانے والی بات ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خیانت واقع ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہ آئے، سیدھے مسجد شریف پہنچ گئے اور مسجد شریف کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندوا لیا اور اللہ پاک کی قسم کھائی کہ اب کچھ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، یہاں تک کہ مر جائیں گے یا پھر اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ وقتاً فوقتاً ان کی زوجہ آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور طبی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھی، اور پھر وہ کہتے تھے مجھے باندھ دو، تو انہیں باندھ دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیتا، لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا اور خود سے وہ ایک ستون سے بند گئے ہیں اور اللہ پاک کے حکم کے منتظر ہیں، تو اب میں بھی انہیں نہیں کھولوں گا جب تک خود اللہ پاک ان کی توبہ قبول نہ کر لے۔ چنانچہ ایسے 7 دن گزر گئے کہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولیں گے تب تک میں نہ کھولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے کھول دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، اور میں اپنا پورا مال اپنی ملک سے نکال دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کا تیسرا حصہ ہی صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اپنی قوم کے راز دوسری قوم تک پہنچانا یہ سخت جرم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ پاک نے مال و دولت اور اولاد کی جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تاکہ اللہ پاک اس کے ذریعے یہ ظاہر فرما دے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ پاک کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو، اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے میں مال اور اولاد کی محبت تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں۔ اور اس بات پر یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں جتنا تم اللہ پاک کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہو اس کا ثواب اللہ پاک کے پاس ہے، لہذا تم اللہ پاک کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں تمہیں بے شمار اجر دیا جائے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ پاک سے ڈرو گے تو پھر خصوصی انعامات و اکرامات سے تمہیں نوازا جائے گا۔ رب کے حکم پر عمل کرنا یہ اللہ پاک سے ڈرنا ہے، اللہ پاک کی محبت میں زندگی گزارنا اور اس کی ناراضی سے ڈرنا یہ ڈرنا اصل ڈرنا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو پھر تمہیں 3 خاص انعامات ملیں گے۔ پہلا تو یہ کہ تمہیں فرقان دیا جائے گا، فرقان یعنی ایک ایسا نور تمہارے دل میں آ جائے گا کہ اس کی توفیق سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر لیا کرو گے، اور یہ مومن کی فراست بھی ہے کہ مومن اپنی فراست سے حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو، وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اجنبی عورت پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا ہمارے پاس بعض حضرات اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں بدکاری کا اثر ہوتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی کیا ابھی وحی بند نہیں ہوئی؟ فرمایا یہ وحی نہیں بلکہ مومن کی فراست ہے۔ یعنی یہ اللہ پاک کا انعام ہے کہ اللہ والے وہ دیکھ لیا کرتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا انعام یہ فرمایا گیا کہ اس کے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور تیسرا انعام یہ کہ اللہ پاک اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں, اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. ناظرین کرام, اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے, اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نجد کا شیخ ہوں. نجد ایک علاقے کا نام ہے جو عرب کا ہے. اس نے کہا کہ مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آ گیا, مجھ سے تم کچھ نہ چھپاؤ, میں تمہارا ساتھی ہوں اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا. انہوں نے اس کو شامل کر لیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا مشورہ شروع ہو گیا. ابو البختری نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط رسیوں سے باندھ کر دروازہ بند کر دو, صرف ایک سوراخ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دے دیا جائے اور وہ وہیں ہلاک ہو کر رہ جائے معاذ اللہ. اس پر شیطان لعین جو شیخ نجدی بنا ہوا تھا بہت ناخوش ہوا اور کہا بڑی ناقص رائے ہے, جب یہ خبر مشہور ہوگی تو ان کے اصحاب آئیں گے اور تم سے مقابلہ کریں گے اور انہیں تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے. وہ لوگوں نے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے. پھر ہشام بن عمر کھڑا ہوا, اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو, پھر وہ جو کچھ بھی کریں اس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا اور کہا جس شخص نے تمہارے ہوش اڑا دیے ہیں اور تمہارے عقل مندوں کو بھی حیران کر دیا ہے اس کو تم دوسری طرف بھیجتے ہو, تم نے اس کی شیریں کلامی نہیں دیکھی, اس کی باتوں کی مٹھاس نہیں دیکھی, اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دوسری قوم کے دلوں کو تسخیر کر کے ان لوگوں کے ساتھ پھر پلٹ کر تم پر چڑھائی کرے گا اور تم پر غالب آ جائے. اہل مجمع نے کہا کہ بات تو ٹھیک کرتا ہے یہ بوڑھا. پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے اور اس کو تیز تلواریں دی جائیں, وہ سب یکبارگی ایک ساتھ مل کر محمد پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیں معاذ اللہ. تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے تو لڑ نہیں سکیں گے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انہیں پھر خون کا معاوضہ جو ہے وہ لینا پڑے گا اور وہ ہم انہیں دے دیں گے. ابلیس لعین کو یہ تجویز بڑی پسند آئی, اس نے ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اس پر سب کا اتفاق ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ بیان کر دیا اور عرض کی حضور رات کے وقت اپنی خوابگاہ میں اپنے روم میں آپ نہ رہیں, اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ اب مدینہ طیبہ کے لیے عزم فرمائیں اور ہجرت کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو رات میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھ لو, تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی. سبحان اللہ, حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک دولت سرا سے باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی خاک اپنے دست مبارک میں لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون پڑھ کر جن کفار نے آپ کے گھر کو محاصرتاً اسے گھیرا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے, ان لوگوں پر وہ مٹھی خاک ماری, سب کی آنکھوں اور سروں پر پڑی اور سب کچھ دیر کے لیے اندھے ہو گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لوگوں کو امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے. مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر کے باہر پہرا دیتے رہے۔ صبح کے وقت جب قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوئے اور گھر میں گھس گئے تو دیکھا کہ بستر پر حضرت علی موجود ہیں۔ ان سے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتا وہ کدھر ہیں۔ کفار قریش تلاش کے لیے نکلے اور جب غار ثور کے پاس پہنچے تو مکڑی کا جالہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی بندہ داخل ہوا ہوتا تو یہ جالہ تو باقی نہ رہتا، یہ جالہ تو کافی پرانا لگ رہا ہے اور کافی دنوں مہینوں کا ہے کہ اس میں کوئی بھی بندہ نہیں گھسا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک کرشمہ تھا قدرت کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جان بچانے کے لیے یہ ایک انداز تھا کہ ایک مکڑی جو تھی اس کو جال بننے کا حکم دیا گیا، اور وہ ایسا جالہ اس نے تھوڑی دیر میں بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر بھی تشریف فرماتے اور وہ جالہ باہر بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں 3 دن تک ٹھہرے رہے اور پھر مدینہ طیبہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور جو یہ مشہور واقعات اس بارے میں ملتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کس جاں فشانی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غار میں، غار ثور میں خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ کائنات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا محبوب کے پاس ان 3 دنوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا قسمت پائی تھی حضرت ابو بکر نے، سبحان اللہ۔ تو اجمالی طور پر اس آیت میں اس نعمت الہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 31 سے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔